معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
آج کا مدنی مذاکرہ ختم ہوا تو ہے نا، کچھ تاثرات لیتے ہیں لوگوں سے، کچھ کمنٹس لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیا آپ نے، ایک دو باتیں تو بتائیں۔
آج مدنی مذاکرے میں الحمدللہ کافی باتیں سیکھی۔ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قسم کے حوالے سے امیر سنت شروع میں ہی بتایا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات بات پر قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بات میں اگر پختگی پیدا کرنی ہو تو کچھ مقامات پر قسم کھائے، ورنہ قسم کھانے کی عادت یہ نہیں ہونی چاہیے۔
مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کی اور باپا جان کے گھر پہ دعوت کی سعادت بھی حاصل کی۔
دعوت کس وجہ سے حاصل کی؟
وہ مانا مفیدان مدینہ کی، ہمارے جامعۃ المدینہ نے سب بچوں نے پورے سال کی بکنگ کرائی تھی، اس وجہ سے دعوت کی سعادت حاصل۔
یہاں کب سے آ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟
الحمدللہ یہاں پہ کافی ٹائم سے آ رہا ہوں میں، اور یہاں پہ آتا ہوں تو نماز کے بارے میں، علم دین کے بارے میں سیکھتا ہوں۔
اس مدنی مذاکرے کی برکت سے الحمدللہ ہمارے اپنے گھر میں بھی نمازوں کی پابندی ہے، اجتماعات کی پابندی ہے۔
علم دین حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ مدنی مذاکرہ ہے۔ اس سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اس سے بے نمازی جو ہے نمازی بن جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو روزے نہیں رکھتے وہ بھی روزے رکھنے لگ جاتے ہیں، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اس سے
الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرے میں دین اسلام کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اللہ عزوجل کی شان بیان کی جاتی ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں اور احادیثیں ہیں وہ ہم تک پہنچائی جاتی ہیں۔ مجھے الحمدللہ دعوت اسلامی سے جو فائدے حاصل ہوئے، ایک تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کو دیکھ کے الحمدللہ نمازی ہو گیا، قرآن شریف سے دل لگ گیا، درود شریف کا ذکر جو اسٹارٹ ہو گیا الحمدللہ زبان پہ۔
ہمیں اپنی زندگی کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، وہ سارے طریقے ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی اچھی نیتیں کروائی جاتی ہے، معاشرے میں ایک اچھا انسان بننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے آج کی نئی جنریشن، نئی نسل کی، تو الحمدللہ میں اپنی آبیتی بھی ظاہر کرتا چلوں کہ ہماری بھی عمر یہاں وہاں فضول گوئی کرنے کی، لیکن الحمدللہ اس پلیٹ فارم پہ آتے ہی ایک دین کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔
یہ بتائیں کہ مدنی مذاکرہ کسے کہتے ہیں؟
علم دین کے خزانے کو۔
تو آپ کب سے یہ خزانہ لوٹ رہے ہیں؟
جب جب موقع ملتا ہے پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں حاضری لگائی جائے۔ عشق نبی کے جام پینے کو ملتے ہیں، خوف خدا جب ملتا ہے تو آٹومیٹکلی پھر انسان کی آنکھیں جو ہے بھر آتی ہیں، مناجات پڑھی جاتی ہے، تو اس میں کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔
فضان مدینہ کی بہاریں اور یہاں کا فیضان ایسا ہے کہ بندے کو روحانی اور قلبی سکون بھی میسر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات کے حوالے سے بھی مزید پختگی کا الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے۔ چونکہ فتنوں کا دور ہے، تو اس دور کے اندر جس طرح الحمدللہ سیدی امیر علیہ سنت نے ہمارے عقائد و نظریات کو مسلک اعلی حضرت کے مطابق الحمدللہ رکھا، یہ امیر علیہ سنت کا عظیم و شان احسان ہے۔
میں خود نیوٹرل تھا، اللہ عزوجل کے کرم سے ہمارے علاقے سے مدنی قافلہ نکلا، وہیں سے الحمدللہ مجھے یہ ماحول ملا۔ مدنی قافلے کی وجہ سے میں اس ماحول میں آیا ہوں، الحمدللہ میرا پورا گھرانہ آ گیا ہے۔
الحمدللہ یہاں پر 7 دن کے لیے فیضان نماز کورس کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، اور کچھ نیتیں تھی، ایک تو اللہ پاک اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اصول علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور ایک مخصوص نیت یہ تھی کہ انشاءاللہ یہ کورس مکمل کر کر سرٹیفکیٹ وغیرہ حاصل کر کے انشاءاللہ اپنے علاقے میں جا کر مختلف مقامات پر کورسز انشاءاللہ کرواؤں گا۔
امیر اللہ سنت کی تربیت ایسی ہے کہ چاہے عالم ہو چاہے وہ عام مسلمان ہو، کہ جب وہ یہاں پر تھا امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں، تو عمل کا جذبہ جو ہے یہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ عمل کے حوالے سے بھی، عقائد کے حوالے سے بھی، ہر حوالے سے الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے۔
الحمدللہ الذی رمنا وزکانا وجعلنا مسلمین۔
یہ کس چیز کی دعا ہے؟
کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔
کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ آپ یہاں پہ کیوں آئے تھے؟
امام علی نے۔
تو آپ نے باندھا نہیں ابھی تک؟
باندھیں گے۔
ہر صحاب یہ نبی،
جنتی جنتی،
محمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی،
آمینہ کا لاڈلا
سب سے آخری نبی،
عقیدہ سب صحابہ کا
سب سے آخری نبی،
بچہ بچہ بول اٹھا
سب سے آخری نبی۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم جوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے. افطار کے وقت خاص کر ایسا موقع آتا رہتا ہے آدمی کو کہ اعتکاف کی نیت بھول جاتا ہے, یاد آنے پر وہ اس وقت کر لے. لیکن مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرے, کھانے پینے کے لیے نہیں. ثواب کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کریں, کچھ ذکر و درود شریف کی ترتیب کر لیں, مثلا 12 بار درود پاک پڑھ لیں یا تلاوت کر لیں, یا اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 نفل پڑھ لیں وغیرہ, پھر کھانے پینے میں حرج نہ تھا نہ ہے, ثواب بہرحال ملے گا. اب ثواب کی نیت سے کی تھی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 1444 ہجری کے شعبان شریف کی 26ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالہ کی ہر سوال کا جواب ہے اور یہ بھی اس ثواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے موقف پر یعنی اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ خواتین کو سلام کرنا, ان کا حال دریافت کرنا, اس بارے میں کیا شرعی رہنمائی ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
اپنی ماں بہنیں ہیں, محارم جو ہیں, ان میں تو کچھ بھی حرج نہیں ہے. رائے کہ غیر محرموں کے پھر کچھ مسائل ہیں. ان سے اگر سلام کسی جوان عورت نے سلام کیا تو اس کا جواب دل میں دے, بوڑھی اگر سلام کرے تو زبان سے بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن بوڑھی نے ایسی کریہ المنظر، یہ جھریاں پڑ جاتی ہیں شکل و صورت ایسی، یعنی اس میں کوئی عورت والا اٹریکشن نہیں ہوتا، سکی ساکی بوڑھیا جو ہوتی ہے، اور اگر اس میں پھر بھی اٹریکشن ہے تو پھر وہی کہ وہ اس سے کوئی ترکیب نہیں بنانی، تو اگر ایسی بوڑھی ہے کریہ المنظر تو اس کا جواب زبان سے دیں، اس کو سلام بھی کرے، اگر واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا اور بزرگ خاتون ہے ہاتھ بھی چومے تب بھی کوئی، جبکہ کچھ ہوتا نہیں ہے، اگر معمولی سا شبہ بھی ہے تو پھر نہیں کرنا ہے، اسی طرح وہ بوڑھے کے احکام ہے، جوان عورت اس کے ساتھ اس طرح سلام وغیرہ کر سکتی ہے، باقی یہ کہ سلام بھجوانا جوان عورتوں کو، تحفہ بھجوانا، طبیعت یعنی بے تکلف بننا، بے تکلف نامحرموں کا آپس میں بننا یہ ناجائز ہے، جیسے بھابھی دیور آج کل گھروں میں وہ چھوٹا بھائی بولتی ہے اور پھر بے تکلف ہوتے ہیں، پھر آخر آگے چل کے کچھ ہو بھی جاتا ہے بعضوں کا، تو بھابھی اور دیور کا پردہ عام نامحرموں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ دیور موت ہے، نہ موت کی طرح خطرناک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، یہ میں نے جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں بھی آپ کو اس کا تعارف پیش کیا تھا کہ یہ یادگار یاد رمضان ہے، اور پچھلے سال امیر سنت نے جو الحمدللہ بڑے پیارے پیارے باتیں، نصیحتیں، نیکی کی دعوت جسے مدنی پھول کہتے ہیں، یہ ماشاءاللہ امیر سنت لکھ کر دیتے رہے، اسلامی بھائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس میں تو روحانی علاج بھی ہے اور QR کوڈ بھی ہے کہ آپ اس کو اسکین کریں گے تو آپ اس رمضان مبارک اس تاریخ کا مدنی مذاکرہ بھی سن سکیں گے، تو یہ بڑا مفید ترین رسالہ الحمدللہ مقتدر المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس میں امیر سنت کی رائٹنگ بھی آپ کو ملے گی، اور رائٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ رائٹنگ ملے گی، رائٹنگ کے ساتھ اس کا ٹیکسٹ بھی موجود ہے، اور الحمدللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، 30 پیجز رمضان کے 30 روز ہے، 30 پیجز کے ساتھ یہ الحمدللہ پیارا سا بہت خوبصورت سا، یوں سمجھے کہ یہ ماہ رمضان کا تحفہ ہمیں ملا ہے، تو میں نے تو نیت کی تھی جمعرات اجتماع میں جب آپ کو دکھایا تھا کہ انشاءاللہ اس کو 30 کی تعداد میں لوں گا بھی، اس کو تقسیم بھی کروں گا اور اپنے لیے بھی حاصل کروں گا، تو میں تو 30 کی نیت کر لی تھی، 30 رسالہ لے کر انشاءاللہ اسے تقسیم کرنے کی، تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اسے لیجئے گا، پڑھیے گا اور تقسیم بھی کیجئے گا، انشاءاللہ تو اس کا برکتیں ملیں گی، گھر میں رہے گا پڑھتے رہیں گے تو ماشاءاللہ اس میں پھر دعائیں بھی ملیں گی، مزید اس کا اعلان انشاءاللہ ہم آخر میں سنیں گے دعا کے ساتھ۔
اس میں پیج اصل 30 ہیں
جی،
لیکن یہ کہ 30 کی وجہ سے آدمی بولے گا 30 پیج کب پڑھ لیں گے، تو جیسے ایک پیج پر لکھا ہوا ہے صرف اتنا، جو مضمون ہے وہ یہ، جس سے بن پڑے وہ مسجد سے کچرا وغیرہ نکال دیا کرے، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سائن ہے، پھر اسی کو یعنی یہ رائٹنگ ہے تو نیچے ٹائپنگ ہے کمپوزنگ سے کیا ہوا، تو یوں ایک صفحہ پڑھنے میں شاید آدھا منٹ بھی نہ لگے، تو یوں 12 منٹ کا سمجھے رسالہ ہے پڑھنے کا، اگرچہ 30 صفحے ہیں، اس پہ پھر نیچے ہر صفحے میں کچھ نہ کچھ وظیفہ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ جو میں نے روایت پڑھی تو یہ میری رائٹنگ میں پڑھی میں نے، تو نیچے وہ پھر اس کی ٹائپنگ ہے کمپوزنگ ہے سیم مطلب، تو یہ نہ بھی پڑھیں تو اب اس کی ضرورت نہ رہی کہ ایک آپ پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھیں تو انشاءاللہ ثواب سے خالی بھی نہیں، اچھی نیت ہوگی تو، اور پھر سب سے نیچے پھر مدینہ شریف کی تصویر ہے اس میں، پھر نیچے سفر شروع کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ الکریم سفر میں آسانی ہوگی، اور کتنا پیارا وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو یوں ہر پیج پر کچھ نہ کچھ وظیفہ لکھا ہوا ہے، ایک نیچے. تو یوں یہ رسالہ جو ہے نا وہ قیمت ہی نہیں انمول ہے, جس کی قیمت نہیں ہو سکتی. اب آخری پیج میں 26 رمضان میں, یا اللہ سو بار, یا اللہ سو بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاء اللہ الکریم شریر جنات کی شرارت اور فالی جو لقبے کی آفت سے حفاظت ہوگی. اب کتنا آسان ورد ہے, فوائد بے شمار. پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, فائدہ ضمناً ہو. ہمیں پڑھنا یہ چاہیے کہ یہ فائدہ ہو, اس لیے نہ پڑھے, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کا میں ذکر کرتا ہوں, سو بار پڑھنے میں دیر کیا لگے گی. یا اللہ ہو, یا اللہ ہو, یا اللہ ہو, شاید ایک آدھ منٹ پہ پڑھ لیں گے آپ. تو اور فائدے کتنے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہے بھی یاد رمضان, اور آج کل تو ویسے ہی دل میں گدگدی ہوتی ہی ہوگی عاشقان رمضان کو کہ رمضان اب آیا, اب آیا, اب آیا, کہ اب آیا, بس آ گیا. عجل عجل یا رمضان, جان میری تجھ پر قربان. عجل عجل یا رمضان کے معنی ہے جلدی جلدی آ رمضان. اس کو یوں بھی جیسے کر دیں, عجل عجل یا رمضان, یعنی جلدی آ رمضان. یہ عربی بھی ہو گیا, اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو گیا. تو یہ ضرور لیجئے, اس کو آپ تحفے میں بھی دیں. اس میں سب رنگ برنگی پھول ہیں, ہر پھول ایک دوسرے سے مختلف پائیں گے آپ. مدنی پھول یہاں تو مطلب ہم عمر رسیدہ ہوتے ہیں, ان کو بزرگ بولتے ہیں نا, بزرگی کیا ہے. یہ ہے 15 رمضان کا مدنی پھول. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا, بزرگی کیا ہے؟ فرمایا, نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور قصور وار کو معاف کر دینا. اب لو یہ بزرگی ہے نا, یہ بزرگی اللہ کرے ہمیں مل جائے. اس جن کا قول ہے یہ تو واقعی بزرگ ہیں بالکل, یہ لیکن مسلمہ بزرگ ہیں. تو یہ 15 روزہ اور اس کی نسبت تاریخ ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی 15 رمضان ہے, اس نسبت سے یہ مدنی پھول اس میں لکھا ہے. تو یوں بڑا مطلب ہے کہ آپ کو پڑھیں گے تو شاید پڑھتے رہ جائیں گے آپ, اتنا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا, معلومات میں اضافہ ہوگا. اپنی لائبریری کی زینت بنائیں, جہاں مطلب لائبریریاں ہوتی ہیں, لوگ بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں, دارالمطالعے ہوتے ہیں, یا ڈاکٹروں کے ویٹنگ روم ہوتے ہیں, اس طرح کی جگہوں پر بھی اگر جا کے رکھائیں گے نا تو یہ آدمی دیکھے گا تو پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس میں کوئی لمبے چوڑے مضامین نہیں ہے نا, مختصر ہے. تو آپ کو ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا, یہ رسالہ جو یاد رمضان, اس کا ہدیہ 45 روپے, 45 ہدیہ, یعنی کہ وہ قیمت. اس کو دینی کتابوں میں احترامن ہدیہ کہتے تھے, اب نہیں کہتے. اب اس پہ بھی لکھا ہوا قیمت. تو میں نے وہ پرانی ماضی کی یاد کر دی کہ پہلے کہ لوگ ادب کی وجہ سے ہدیہ کہتے تھے, اب تو قیمت اور کوسٹ کہا جاتا ہے. درست یہ بھی ہے, وہ درست تر ہے, زیادہ اچھا ہے, وہ ادب والا ہے. لیکن اب اگر ہم ہدیہ بولیں گے تو لوگ سمجھے گے نہیں, تو سمجھانا بھی ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 45 روپیز میں یہ رسالہ حاصل کر سکتے ہیں. 450 روپے اگر خریدیں گے تو 10 مل جائیں گے نا, ہاں 10. تو 15ویں شریف کی نسبت سے 15 کر لیں. ایک تو امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ ہوا, پھر ماہ شعبان جو ہے 15 تاریخ سے بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے. شب براءت 15ویں رات ہوتی شعبان کی, اہم ترین رات ہے جو ہماری ابھی گزری. اس نسبت سے 15 خرید لیں, 115 خرید لیں, اللہ نے اور دیا تو 1500 خرید لیں, بانٹے اس کو اپنے عزیزوں کے لیے, اس عالی ثواب کے لیے بانٹے, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ نگران شورا نے 30 رسالے کی نیت کی, آج 26 شعبان المعظم ہے, تو اچھی اچھی نیتیں کریں اسلام بھائی, اور رسالہ پڑھ لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے. آئیے سنتے ہیں دعائے اتار.
حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ہر برائی کی چابی یعنی کی ہے.
اللہ پاک ہمیں غصے سے بچا.
اللہم آمین. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ یاد رمضان پڑھ یا سن لے اور کم از کم ایک رسالہ خرید کر کسی کو تحفے میں دے، اسے ماہ رمضان کا حقیقی قدردان بنا اور اس کا رمضان المبارک کے صدقے خاتمہ بالخیر فرما کر اسے بے حساب مغفرت سے نواز دے.
اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب
صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ، رمضان مبارک کے 30 روزوں کی دعا کہ اللہ پاک میں 30 روزے نصیب فرمائے، اور قرآن کے پارے بھی 30 ہیں، قرآن کریم کے پارے 30 ہیں، تو اور جنت میں آقا کے صدقے جائیں گے اور وہاں ہمیشہ 30 برس کے لگیں گے، بڑھاپا نہیں ہے وہاں، 30 برس کے لگیں گے. تو ان اچھی اچھی امیدوں کے ساتھ میں بھی 30 رسالے یاد رمضان تقسیم کروانے کی نیت کرتا ہوں، اس کی پیمنٹ کر دوں گا انشاءاللہ، خرید کر میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال چلائیے.
ماضی کی کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایسی تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ کے اندر ہر وقت رہتی ہیں یا بسا اوقات رہتی ہیں، اور ان کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صدمے ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، کسی سے جھگڑے ہوئے ہیں وہ ہوتے ہیں، کسی نے تکلیفیں دی ہیں، نقصان پہنچایا، یا خود کی غلطیاں ہیں، خود نے ایسے کام کیے ہیں جس سے دنیا اور آخرت کا نقصان کیا ہے، پھر وہ بار بار صدموں کی صورت میں دل پر سوار رہتے ہیں جس سے دل غمگین رہتا ہے. تو ان کو دور کرنے کی کوئی صورت اور فضیلت اور اس سلسلے میں مدنی مشوروں سے نوازے.
بعض غم مفید ہوتے ہیں، بعض غم نقصان دہ ہوتے ہیں، تو جو مفید غم ہیں وہ رہنے چاہیے، اور جو نقصان دہ غم ہے اس کو مطلب آدمی دور کرے. مثال کے طور پر مفید غم میں یہ ہے کہ معاذ اللہ گناہ کر لیا ہے، تو یہ غم اگر ہے تو یہ اچھا غم ہے گناہ پر، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ گناہ اس کا معاف ہو گیا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن اس کا احساس رکھے کہ وہ نا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بلایا نہیں جاتا، جزا دینے والا یعنی اللہ پاک کبھی فنا نہیں ہوگا، لہذا جو چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یوں نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا. تو غم، غم مدینہ، غم مصطفیٰ، اللہ اس پہ اور برکت دے کسی کو اگر، تو عشق کا جو ایک دم شدت ہو نا تو وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ آدمی یاد رسول میں روتا ہے، یاد مدینہ میں روتا ہے. تو یہ مطلب یہ غم بھی باقی رہے یہ ہونا چاہیے. ذرا بزرگوں کا، اولیاء کرام کا، صحابہ اہل بیت اطہار کا، جو اگر عشق اس طرح ہے کہ وہ غم کی صورت اختیار کر گیا تو میٹھا مدینہ، اللہ اس میں برکت دے. یہ غم برے نہیں ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ قبر و قیامت کے غم دور ہوں گے. باقی رہا کہ یہ کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، یہ اس میں بھی طبیعتیں ہوتی ہیں. کوئی ہوتا ہے کہ وہ حساس، پھر حساس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو جتنا زیادہ حساس طبیعت ہوگی تو بعض اوقات وہ کسی کی بات دل پہ لے لے گا. اب بعض ایسے ہوتے ہیں جو مطلب برا ہی نہیں مناتے، یعنی بہت کم برا مناتے، کچھ کہہ بھی دو تو ان کو اتنا مطلب ہے کہ برا نہیں لگتا، بعضوں کو فوراً اشارہ برا لگ جاتا ہے، یہ اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. تو یہ غم دور ہونا چاہیے کہ یہ مطلب صحت کے لیے بھی نقصان ہے. وہ آپ نے سنا ہی ہوگا غم عمر کو کھا جاتا ہے، یہ ادھر ہے جب غم میں آدمی گھلتا ہے تو وہ دیگر اعضاء پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، تو جب اعضاء میں کمزوریاں آئیں گی تو یہی ایکسپائری ڈیٹ کی طرف بڑھیں گے پھر یوں. تو اس لیے اس طرح کے غم دور ہونے چاہیے، اور شاید یہ دونوں کیٹیگری میں سب آ گیا. سوال جو آپ نے کیا تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کی ابھی کی وضاحت میں ایک سوال ذہن میں آیا تھا کہ آپ نے جیسے کہا کہ بعض لوگ ایسے نیچر کے ہوتے ہیں ان کو جو بولو ان کو اتنا برا لگتا نہیں ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کا یہ نیچر بن جاتا ہے, جس کی عادت ہو جاتی ہے کہ اسے برا کم لگتا ہے, تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید سب کا یہی نیچر ہوگا, تو وہ بولتے ہوئے بھی نہیں سوچتے کہ مجھے برا نہیں لگتا, کسی اور کو کیوں برا لگے گا. تو اگر کسی کا ایسا نیچر ہے کہ اس کو اتنا برا نہیں لگتا, تو کیا اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر کوئی اس نیچر کا نہیں ہوتا تو مجھے برا نہیں لگتا لیکن دوسروں کو برا لگ سکتا ہے, تو وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے.
ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ تو دیکھو نا جانور ہے, بکری کے کان پکڑ کے لے آئے, اس کو برا نہیں لگے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو. اور بندے کو کان پکڑ کے لے آئے تو کیا ہوگا, ہے نا, کیسا برا لگے گا اس کو, تو ذلت محسوس کرے گا. تو جانور کی کیفیت, تو اسی طرح بعض انسان ہوتے ہیں کہ لاکھ پیٹتے ہیں پھر چوری میں پکڑے جائیں گے, پھر پٹیں گے پھر چوری میں پکڑے جائیں گے, پھر دیگر گناہوں میں پکڑے جائیں گے, کہ ان کو برا ہی نہیں لگتا, ان کو نہ مار اثر کرتی ہے, ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. یا استادوں کو بھی تجربہ ہوتا ہوگا کہ بعض شاگرد سے ہوتے ہیں کہ روز ان کی ناک کاٹے استاد, ذلیل کرے اس کو سب کے سامنے, پھر دوسرے دن وہی غلطی کر کے یہ بیٹا ہوگا, یا شرارتی ہے تو شرارت کر بیٹھے گا, پھر کچھ کر ڈالے گا, تو پھر اس کو پٹائی ہوگی تو پھر کچھ کر ڈالے گا. تو یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو البتہ یہ کہ غم جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستک دیتا حاضر ہوتا, سرکار کو غم ہوتا کبھی, تو آپ یہ دعا کرتے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یعنی اے زندہ اے قائم میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, مانگتا ہوں. تو یہ کہ یہ دعا یاد کر لیجئے, جن کو غم آتا ہے, بار بار غم آ جاتا ہے, کدو شریف کھایا کرے نا, یا سبزی نہیں کھائی جاتی تو کیسے ہوگا. اب پتا ہے کدو شریف غم دور کرتا ہے, کدو کھانے سے یہ کھایا نہیں جاتا. یہ سبزیاں اس میں ضمناً بات, سبزیاں کھانی چاہیے, ورنہ یہ کہ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, صحیح بولتا ہوں, کہ جو سبزیوں کی وجہ سے قریب نہیں آتی, آدمی بچ جاتا ہے. سبزیوں میں کینسر تک سے رکاوٹ بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. آنکھوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ روز کا ایک گاجر جو ہے نا کھا لے, تو اگر پابندی سے کھاتا رہے تو انشاءاللہ اس کے اگر چشمے تو اتر جائیں گے. سبزیوں میں عجیب و غریب تاثیرات اللہ پاک نے رکھی ہیں, اور ہم مطلب سبزیوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور گوشت کے مقابلے میں سبزی ہوتی بھی مطلب سستی ہے, مقابلے تو سستی ہوتی ہے. اب ہر چیز مہنگی ہے, تو گوشت بھی ایسا مہنگا ہے کہ غریب آدمی گوشت کی طرف دیکھے تو اس کو بیچارے کو پریشانی ہو جائے گا, میں لے نہیں سکوں گا. تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم اکثر آؤٹنگ پہ 15 دن میں مہینے میں کھانے کے لیے جاتے ہیں باہر ہوٹلوں میں, تو وہاں جو بڑے بڑے 5-star ہوٹل ہیں وہ مختلف قسم کے پیکیج ہوتے ہیں, کوئی 20%, اگر آپ بذریعہ کارڈ پیمنٹ کرنا چاہے تو ہم آپ کو 20% 25% ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جو جس کی یعنی کہ یہ فتویٰ تو ہے دارالافتاء اہل سنت کا,
سمے اس میں کافی ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جو کارڈ کے اوپر ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے وہ جہاں آپ اس کارڈ کو یوز کر رہے ہیں اس ریسٹورینٹ کی طرف سے, اس شاپنگ مال کی طرف سے, ان کی طرف سے آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. یعنی اس میں جہاں جس بینک کا کارڈ ہے اس سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہوتا, صرف انہوں نے اپنی پبلسٹی کے لیے یہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ فلاں بینک کا کارڈ یوز کریں گے تو ہم اتنا پرسنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی رہا یہ کہ اگر وہ ڈسکاؤنٹ بینک کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے. ایک تعداد وہ ہے کہ جو اس سے منع کرتی ہے کہ اسے استعمال نہیں کیا جائے گا کہ یہ سود کی صورت بنے گی, جبکہ بعض علماء کے نزدیک اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ استعمال کرتا ہے تو جائز ہے،
اور جہاں علماء کا اختلاف ہو وہاں بچنا بہتر ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سوال یہ ہے کہ جیسے کسٹمر ہم سے سامان لے جاتے ہیں اور وہ چار پانچ دن کے بعد لا کے کہتے ہیں جی واپس کر لیں، تو آئے کہ ہم اس میں سے کوئی پرسنٹیج کاٹ کے مائنس کریں یا واپس نہیں کریں، یا ایز اٹ از جتنے ہم نے پیسے ان سے لیے ہوئے اتنے ہی پیسے ان کو دیے جائیں؟
اس میں عرض یہ ہے کہ اگر اکالا ہو رہا ہے، یعنی جو پہلے بیع ہوئی ہے اسی بیع کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ہم سودا پھیر رہے ہیں، تو پھر تو جتنے میں دیا ہے اتنے میں ہی واپس کرنا ہوگا، اس میں کوئی پرسنٹیج وغیرہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر اکالا نہیں ہو رہا، جو آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ بیچنے آیا، تو اب اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جو پہلی بیع ہوئی ہے
اس بائے، یعنی پہلا سودا،
جو پہلا سودا ہوا ہے اسی سودے کو واپس کر رہے ہیں کہ ہم اس سودے کو ختم کر رہے ہیں، جو پہلا ہمارا سودا ہوا ہے اس سودے کو ختم کر رہے ہیں، تو اس کو اکالا کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ کوئی پرسنٹیج یہ کاٹ نہیں سکتا کہ آپ چونکہ ہم اکالا کر رہے ہیں تو لہٰذا میں 25% کاٹ کر آپ کو پوری رقم دے دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اکالا جیسے بیع ہوئی تھی اتنے ہی پیسے واپس کرنے ہوں گے اور یہ اتنی چیز واپس لے لے گا۔
اب دیکھیں، مثلا گاہک آیا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میرے پیسے واپس دے دیں، یہ کیا صورت ہے؟
اگر یہ بیع کو پہلے والے سودے کو پھیر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سودا جو پہلا والا کیا اس کو ختم،
یہ الفاظ میں کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ میرے پیسے دے دیں، آپ کی مہربانی، اس طرح گاہک نے آ کر کہا، تو کیا یہ اکالے کی صورت ہے؟ بیل لوٹانے کی، پھیرنے کی صورت ہے؟
جی یہ اکالے
ہے نا۔ ہاں، تو اگر گاہک نے آ کر کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، آپ میرے پیسے دے دیں واپس، تو اب یہ کہ تاجر بزنس مین جو ہے، کیا اس پر واجب ہے کہ یہ آیا تو اس کو قبول کر لے؟
قبول کرنا واجب نہیں ہے۔
اچھا، یہ اگر قبول کرتا تو پھر پیسے پورے دینے ہوں،
پورے دینے،
کٹوتی نہیں کرنی ہوگی۔ اب میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے صاحب بھائی۔ حاضرین ناظرین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر مردے پر مکھی بیٹھ جائے تو اسے پہاڑ کے برابر لگتی ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے؟
میں نے پہلی بار سنا، پڑھا نہیں کہیں، نہ سنا علماء سے۔ البتہ یہ کہ مردے کے بال توڑنا بھی منع ہے میت کے، کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں اعلی حضرت نے جو حدیث نقل کی اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح زندہ انسان کو ہڈی توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے، اس طرح مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب تو پوسٹ مارٹم اور بڑی چیر پھاڑ مردوں کی جاتی ہے، اب اللہ پاک ایسوں کے ہتھے چڑھنے سے ہمیں بچائے مرنے کے بعد۔ باہر ملکوں میں زیادہ ہے، جیسے نہیں لاش منگواتے ہیں، یہ بڑی ضرورت ہے، لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ ایسے تھوڑی لاش دے دیتے ہیں، اندر سے اس کو چیر کر اس کے جو آلات ہیں وہ نکالتے ہیں۔ ارے وہ جڑی اور آتے تھوڑی آپ کو بیچتے ہیں، یہ سب نکال دیے جائیں گے، اس میں مسالے بھرے جاتے ہیں، جو بھی کیمیکلس ہیں وہ بھرے جاتے ہیں، اور مطلب یہ کہ اس طرح آپ کو ملے گا سجی سجائے سلا سلایا، لیکن یہ پتہ نہیں کن کن تکالیف سے گزر کر یہ لاش آپ تک پہنچی۔ خیر، اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن اعلی حضرت نے جو روایت نقل کی ہے ہڈی توڑنے والی، وہ بھی ہے۔ مطلب اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اللہ عافیت نے شک پڑ گیا کہ زہر دیا ہے تو اس کا پیٹ پھاڑیں گے، اس کی اوجڑی پھاڑتے ہوں گے، جب تو پتا چلے گا نہیں کہاں ہے زہر، زہر ہے بھی یا نہیں ہے۔
ڈاؤٹ فل ڈیتھ جس کو کہتے ہیں نا، کہ ایک تو طبعی موت ہوتی ہے، لیکن جب یہ پتا چل جائے نا، یعنی کہ ایک فزیکلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے کہ اس کی موت کے پیچھے کوئی وجہ تو نہیں ہے، تو وہاں پھر یہ پوسٹ مارٹم کی جو کاروائی ہے وہ بعض ممالک میں یہ مینڈیٹری، یعنی کہ یہ لازمی طور پہ یہ کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں، پھر اس میں دوبارہ پھر ایسوسیشن چیزیں ویسے انوالو ہو جاتی ہیں، اور کچھ راستے بعد اوقات یوں بات چیت کرے تو نکل آتا ہے. میں آپ سے ایک مشورہ یہ لینا چاہوں گا, دنیا بھر کے مسلمانوں کو عاشقان رسول کا آپ مشورہ دیں کہ, اور میں چاہوں گا کہ یہ مشورہ آپ کا مختصر ایک ریکارڈ ہو جائے اور ہم اس کو وائرل کریں, کیونکہ یہ پاکستان کے باہر سے جب سفر ہوتا ہے تو یہ سوال کرتے ہیں, اور آپ سے پہلے بھی یہ سوال ہوا ہے اور آپ نے جواب بھی دیا ہے, میں کوٹ کر دیتا ہوں لیکن ایک دوبارہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا کسی ملک میں انتقال ہو جاتا ہے تو آیا اس کی ڈیتھ باڈی کو, اس کی میت کو اس کے آبائی وطن جس کو کہتے ہیں اس کو اپنے ملک میں واپس لانا چاہیے یا وہیں پر اس کی تدفین کر دینی چاہیے, وہیں دفنا دینا چاہیے؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟
باہر ملک جو لاش آئی ہے نا اس کی تو چیر پھاڑ ہونی ہے تاکہ یہ مطلب اس کے کیمیکل کام کرے وہ سڑے نہیں. جو میری معلومات ہیں اس کے بغیر یہ نہیں بھیجیں گے, آتے ہیں اس کی سب سلامت یہ نہیں بھیجتے, بھیج نہیں سکتے, لاش خراب ہو جاتی ہوگی نا. تو ان کا یہ کوئی یہ طبی پوائنٹ ہے ان کا, تو اس لیے بھی نہیں منگوانی چاہیے. اور سنت بھی یہی ہے کہ انتقال ہو جائے تو بلا وجہ دیر نہ کی جائے. ہمارے کیا ابھی وہ امریکہ سے آ رہا ہے, اگر یہاں بھی فوت ہوا نا باپ بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے, اب جیسے اس میں ڈالر یا پاؤنڈ چھڑکے گا اس کو آ کے, تو یہ اس کو دو دو دن تک, تین تین دن تک, آٹھ آٹھ دن تک لوگ برف میں رکھتے ہیں, اس کا انتظار اس کا انتظار یہ ہو رہا ہوتا ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ بالکل اسٹوریج میں رکھی جاتی ہے لاش, بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ تاکہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوں, اور زیادہ اکٹھے ہوں, اور زیادہ اکٹھے ہوں لوگ. اور اب اس سے میت کو کیا فائدہ, اس طرح جو کر رہی ہے اس کو بیچارے کو برف میں ڈال دیا. اگر ان روایات کے تحت دیکھتے ہیں کہ جو چیز زندہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مردہ کو دیتی ہے, تو برف میں آپ ذرا ہاتھ تو رکھیں, اپنا پتہ چل جائے گا کتنے بیسو سو ہوتے ہیں. تو یوں مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے تو آج نہیں, یہ شورا بھی نہیں بنی تھی تو بہت پہلے وصیت لکھ کر دے دی ہے میرے کو نہیں, مجھے پبلک میرے جمع کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں, مطلب میرا انتقال ہو گیا سنت کے مطابق, اس کو جلدی دفن کر دے. اب میں پبلک جمع کر کے کیا کروں گا یار مرنے کے بعد؟ آپ کی ہو سکتا ہے شہرت ہو جائے گی دعوت اسلامی میں, بھئی لاکھوں آدمی, تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی شہرت ہے, لاکھوں نے کروڑوں دعوت اسلامی سے متاثرین ہیں. وہ الیاس کے جنازے میں جمع ہوں گے تب بھی یہ کسوٹی نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے, چاروں طرف دعوت اسلامی کی بہاریں نظر آ رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ تو میں تو اس دور کی بات کر رہا ہوں جب نہ مدنی چینل تھا نہ کچھ, میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ رکنا نہیں چاہیے. باہر ملک میں مرنے میں ڈر لگتا ہے کہ یار تو کیا کریں گے پتا نہیں, یعنی ویسے بھی عام طور پہ چیر پھاڑ کر دیں گے شک پر کہ غیر ملکی ہے, کہیں اس کو کچھ قریب قریب والوں نے کچھ کر تو نہیں دیا.
دور کچھ بھی نہ کرے نا, نہ شک ہے, نہ آپریٹ ہوگا, نہ ڈیتھ باڈی کا کچھ کوئی نہیں چھیڑا جائے گا, تب بھی کئی ممالک ایسے ہیں جن میں آپ کو ایک ڈیٹ دی جاتی ہے کہ اس تاریخ کو تدفین ہوگی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا یہ انتقال, جیسے کسی کا بھی انتقال ہوا اور اس کو فوراً وہ اپنی مرضی کی آپ نے کفن دفن کیا, یہ نہیں ہو سکتا. باقاعدہ وہاں کی جو بورڈ ہوتا ہے ان کا جو, وہ آپ کو ڈیٹ دیتی ہے کہ اس ڈیٹ کو آپ فنریل کر سکتے ہیں, پھر اسی تاریخ کو اس کا غسل ہوگا اور اسی تاریخ کو اس کی تدفین ہوگی. اس میں دو تین چار دنوں تک یا اس سے زیادہ دنوں تک بھی ڈیتھ باڈی کو باقاعدہ یہ وہ فریز کر دیتے ہیں, کولڈ ہاؤس میں وہ اس پہ رکھ دیتے ہیں.
اللہ رحم کرے, مچھلیاں پکڑتے ہیں نا, آٹھ آٹھ دن تک, پندرہ پندرہ دن تک رہتے ہوں گے دریا میں, تو ان کے یہاں وہ اس طرح کے اسٹور موجود ہوتے ہیں جس میں برف بھر کر یہ کوئی ترکیبیں ہوتی ہیں, یا اب ہو سکتا ہے کہ کوئی پیٹرول سے وہ فریج چلتے ہوں گے, تو یہ مچھلیاں اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی تو ہم سمجھتے ہیں تازہ تازہ مچھلی آئی, یہ زندہ زندہ مچھلی تھی جو فریج ہوئی ہے, ڈال دیتے ہیں. تو میری مطلب ورنہ آٹھ دن تک تو سڑ جائے گی نا مچھلی. تو یوں مطلب انسان کو بھی فوت ہو گیا, اب ہٹ جاؤ, اب یہ گیا فریج میں, اس لیے وہیں تدفین کر دی جائے. عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ مردہ ہمارے قریب ہو یا ہم قبر کے بالکل سرانے کھڑے ہوں, دنیا میں کہیں بھی ہوں عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے, ثواب تو پہنچے گا. ہم مدینہ شریف میں نہیں ہیں اس وقت, ہے نا, ہزاروں میل دور ہے, ہم بارگاہ رسالت میں نظر کرتے ہیں، صلاۃ ثواب کرتے ہیں، غوث پاک کو صلاۃ ثواب کرتے ہیں، بغداد شریف کافی دور ہے، یا اپنے عزیزوں کو. اب میرے والد محترم جدہ شریف میں فوت ہوئے، جب میں 1.5-2 سال کا تھا حج پر گئے تھے اور پھر واپس نہیں آ سکے. مینا میں بہت لو چلی تھی تو اس میں لاپتہ ہو گئے، اور پھر وہ ایک بزرگ میرے والد کے دوست مجھے ملے تھے، زمانے کے بعد مجھے ملے تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے، وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے، کہ مولانا حشمت علی صاحب اعلی حضرت کے خلیفہ تھے رحمت اللہ علیہ، مشہور عالم ہیں، جو علماء جانتے ہیں ان کو، آپ لوگ سب نہیں جانتے ہوں گے، مولانا حشمت علی خان. تو یہ مل گئے ہوں گے، یہ بھی حج پر آئے تھے، تو بولا کہ یہ عبد الرحمن بھائی لاپتہ ہو گئے ہیں. میرے والد کا نام عبد الرحمن، حاجی عبد الرحمن. تو ان کو مطلب یعنی کہ نہیں مل رہے، تو انہوں نے دعا فرما دی یا فرما دیا کہ جاؤ مل جائیں گے. تو پھر یہ کہ وہ ملے، لیکن جدہ شریف کی ہاسپٹل میں لاسٹ مومنٹ پر شاید ملے تھے کہ بچنے کی امید نہ ہو. یا تو یہ وہ بزرگ جو مجھے ملے تھے، میرے والد کے دوست، وہ فرما رہے تھے کہ ہم پچھتا رہے تھے کہ اگر ہم حضرت مولانا حشمت علی صاحب سے یہ عرض کرتے نا کہ یہ مل بھی جائے اور اپنے بچوں کے پاس وطن پہنچ بھی جائیں، تو وہ اگر فرما دیتے تو شاید یہ گھر پہ بھی آ جاتے، والد صاحب تم لوگوں کے یہاں. لیکن بہرحال ان کا وقت پورا ہو گیا تھا. اب جدہ شریف میں یہ بھی سنی سنائی بات ہے، جدہ شریف میں ان کا اب سوال ہی نہیں ہے، وہاں قبر کیسے ملے، ناممکن ہے. میں نے تو اپنے والد کی قبر پر کبھی بھی حاضری نہیں دی، جدہ شریف جا کر بھی نہیں دی حاضری، پتہ ہی نہیں ہے. جدہ شریف میں ہوں میں، لیکن میں کاٹ اٹھوں قبر کو، ایک سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. تو اس سال سواب کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اپنے عزیزوں کی قبروں پر جانا چاہیے، کار ثواب ہے، قبرستان جانے کے فوائد ہیں، فضائل ہیں، وہ اپنی جگہ پر. لیکن میں عیسیٰ علیہ السلام کی لرز کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی ہو ثواب پہنچتا ہے.
گھر والوں کو سمجھا دے حضور کہ
اس لیے لاش کو لانا جو ہے نا، میں اس کی فیور میں نہیں ہوں، بڑی تکلیف دے. پھر یہ سنت تو ہے ہی اپنے سامنے کہ جلدی اپنے میت کو فارغ کرو، کہ اگر نیک ہے تو اس کو اس کے اجر پر یہ پہنچ جائے، اور اگر بد ہے تو آپ کے گلے سے بلا ٹل جائے. اب پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، بعض اوقات بظاہر نیک نظر آ رہا ہے، ہوتا بد ہے وہ برا، بعض اوقات نظر برا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہو چکی ہوتی ہے. ہمارے پاس تو کوئی اس کا وہ ہے نہیں نا، مطلب ذریعہ کہ ہم جان سکیں. ہمیں تو ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا ہے، اللہ سے رحمت ہی کی امید کرنی ہے. تو یوں مطلب اس کو جلدی بس دفن کر دیا جائے بلا وجہ، یہ ہر جگہ تقریباً بلا وجہ انتظار ہوتا ہے.
ماں کو بھی اگر آپ سمجھا دیں کہ ماں بعض اوقات بچے کا انتقال تو ماں کہتی نہیں میرا بیٹا میرے پاس لاؤ، بیوی کہتی ہے شور یہاں آ جائے، بچے کہتے ہیں والد صاحب ہمارے یہاں آ جائے، والد صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آ جائے، ہم دیکھ. اب یہ دیکھنے کا 2-5-6 دن رکے گی میت، پھر جہاز میں اگر یہ جگہ ملی تو ایک تو 10-12 لاکھ روپیہ باہر سے یہاں لانے کا خرچہ، وہ بھی کئی میتیں ایسی ہیں جن کا مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، اس کو صرف ان کو بھیجنے یا وہاں تدفین کرنے کے لیے یہاں وہاں کی جو بوڈی ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں قومی، وہ چندہ کرتے ہیں. مگر یہاں جب اگر لاش آ بھی جاتی ہے میت تو تقریباً 4 یا 5 گھنٹے کے لیے، جہاز سے اتری گھر آئی، گھر والوں نے پھر تھوڑا سا وہ ان کے ساتھ وہ غم کا سلسلہ ہوگا اور کہیں گے ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ. سر 4-5 گھنٹے کے لیے یہاں لانا، اور اس بیچاری میت کو جو تکلیف سے گزارا گیا، تو اگر ماں یا والد یا جو بھی رشتہ دار ہے قریب وہ کہہ دے کہ یار آپ وہیں ان کی تدفین کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ میت کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا.
بہت اچھا ہے، اپنے لیے بھی دیکھا جائے تو اچھا ہے. اب اتنے دن کے بعد آئی اور چہرہ بدل گیا، وہ پھر جو صدمہ ہوگا نا، وہ وہی زندگی بھر کا غم جو بتا رہے تھے نا سوال آیا تھا شروع میں، وہ غم ہوگا اس کو کیا ہو گیا، ایسا چہرہ تو نہیں تھا. اچھا اسی طرح جیسے قبر میں بھی چہرہ دیکھنے کی ہمارے رسم ہے، اس میں بھی ایک رسک فیکٹر ہے یہ کہ پہلے چہرہ شروع میں وہ یعنی حشاش پشاش لگتا ہے میت کا، تازہ تازہ جیسے ابھی سویا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اگر دیر کر دیا نا تو اس کے چہرے میں تغیر آتا ہے، کلر میں چینجز آتی ہے، اور وہ مطلب رنگ اس کا تبدیل ہوتا ہے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، اہل اللہ کی بات نہیں کر رہا میں، جنرل ایسا ہو سکتا ہے. تو تو یوں بھی مطلب اب قبر میں گھنٹوں کے بعد تدفین ہوئی. اب جا کر آپ بولو یہاں بھی چہرہ دیکھنے کے لائن لگتی ہے کہ قبروں کو لوگ رونتے ہیں, پاؤں رکھ کے چلتے ہوں گے, کیا کیا کرتے ہوں گے. چہرہ دیکھنا جائز ہے, لیکن یہ قبروں پر پاؤں, مسلمان کی قبروں پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے. اس کے بغیر ممکن ہو تو ہی ہو, لیکن وہی رسک فیکٹر ہے. کھولیں گے اگر اس کے چہرے پر کچھ اور کچھ آثار ہیں, اگرچہ یہ بھی عذاب نہیں ہے, چہرے کا بدل جانا تو لاش تو سڑے گی, پھٹے گی, گلے گی, کیڑے اس میں مطلب پڑنے ہیں. لاش کا کیا ہوتا ہے پتہ ہے, بھلے کیسا ہے حسین و جمیل ابھی ہیں, آنکھ نہیں ٹھہرتی, لیکن مرنے کے بعد وہ چہرے مطلب جو ہے نا اندر لاش پھٹتی ہے قبر میں. تو زیادہ تر اس کی 3 دن کی یعنی کہ مدت ہوتی ہے, کبھی جلدی کبھی دیر میں بھی ہوتی ہوگی, پھر موسم کے حساب سے بھی ہوتا ہوگا, زمین کے حساب سے ہوتا ہوگا, کوئی زمین مٹی والی کوئی پتھریلی وغیرہ. تو خیر تو وہ پھٹتی ہے, کیڑے اس میں ہوتے ہیں, کیڑے اب اس کو لاش کو کھاتے ہیں, کیڑے کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں, تو لاش ساری کھا جاتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ساری لاش کھا جاتے ہیں اب یہ کیڑے جو ہیں اب ان کو کیا کیا کھائیں, اب تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں کیڑے, جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا ہے. اچھا پھر آخر یہ کھاتے 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 دو طاقتور جو ہوتے ہیں نا یہ بچ جاتے ہیں, سب کو کھا کر ہضم کر لیتے ہیں. اب کیا کھائیں, اب دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں, اب دونوں طاقتور ہیں, دونوں آپس میں بھیڑ جاتے ہیں. جو حاوی ہو جاتا ہے کوئی تو ایک میں طاقتور ہوگا نا, تو جو حاوی ہو جاتا ہے اس کو تو وہ اس کو کھا جاتا ہے. اب رہ گیا ایک طاقتور, یہ دیکھیے کیا یہ طاقتور کیا کر سکتا ہے, یہ طاقت کہاں گئی. اب اس کو غذا تو ملی نہیں, اس لیے وہ آخر کار بھوکا پیاسا یہ بھی مر جاتا ہے. یہ انسان اربوں پتی کھربوں پتی بادشاہ ہے نا, وزیر جو بھی ہو, پہلوان ہو, باکسر ہو, کیسا ہی کر رہو فر والا ہو, اس کا انجام قبر میں یہ ہے, کیڑے کھائیں گے. کاش ہم عبرت حاصل کرنے والے بنتے ہیں نا. ایک اکڑ کے جا رہا تھا تو کسی نے کہا نا, جس کے جو گندے قطرے سے پیدا ہوا, جس کے پیٹ میں گند بھرا ہوا ہے کیا کرتا ہے, یہ اکڑ تھوڑی اس کو جچتی ہے. تو حقیقت ہے کہ سب کے پیٹ میں کیا بھرا ہوتا ہے, کیا یوں مطلب پھولتا ہے, نکلا کہاں سے, دو جگہ تو ناپاک جگہوں سے, یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, دو مرتبہ وہ انسان ایسی جگہوں سے نکلتا ہے کہ جو مطلب یعنی کہ شریف انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو کیا اس میں مطلب تکبر کرتا ہے اور میں کرتا ہے, ایک موت کا تھپڑ پڑے گا تو ساتویں زمین کے نیچے گڑ جائے گا. سمجھا گیا اپنے آپ. اللہ پاک قیامت کا جب دین ہوگا نا, جب سب فنا ہو جائیں گے, جب سب فنا ہو جائیں گے تو ارشاد فرمائے گا, لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے. بڑے بڑے بادشاہ سو گئے, بڑے بڑے وزیر سو گئے, کوئی بھی نہیں ہے, کون بولتا. پھر خود ارشاد فرمائے گا, للہ الواحد القہار, خدا قہار کی بادشاہت ہے. حقیقی بادشاہت ہمیشہ 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 سے اللہ پاک کی ہے, اور ہمیشہ 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 کے لیے ہے. باقی جتنے بھی بادشاہ پھونپا کرتے رہے دنیا سے, سب دنیا سے چلے گئے. آج ان کے قبروں پر کتے لوٹتے ہیں, بلکہ قبروں کے نشان بھی مٹ گئے. ہاں جو بادشاہ اچھے تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے, جو اچھے بادشاہ تھے, خلفاء راشدین, یہ اچھے خلیفہ تھے, بادشاہ ایک پھر الگ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بادشاہ تھے, صحابی رسول کاتب بھائی, تو جو اچھے اچھے بادشاہ خلفاء ہوئے, تو ان کی تو اپنی شانیں ہیں, ان کے تو مزے ہیں, انہوں نے انصاف سے زمین کو بھرا, لیکن جنہوں نے ظلم سے زمین کو بھرا ان کی پناہ کہیں نہیں. رب جن سے ناراض ہوا ان کو ابھی نہ ان کا لشکر بچا سکتا ہے نہ فوج ان کو بچا سکتی نہ ان کی طاقت اب کام آئے گی نہ ان کا خزانہ ان کو کام آئے گا. اس لیے دنیا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہم لوگ اس دنیا کے بس وہ تماشے میں لگ گئے حالانکہ عبرت کی جگہ ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار تو عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو.
پلے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکین ہو گئے
آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا
قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس
ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور انہیں اپنے والدین کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بچپن میں جو نکاح طے ہوا, آخر میں جو سوال ہوا کیا بڑا ہو کر اس کو توڑ سکتا ہے, تو نکاح تو ہوا ہی نہیں نا, توڑنا تو نہیں ہوا, لیکن یہ کہہ کے کمنٹمنٹ کیا تھا تو بلا وجہ وعدہ خلافی نہ کرے, ہے نا. کوئی نکاح ہو گیا تھا,
نکاح کا خیال ہے کہ بچپن میں نکاح ہو گیا, جیسے مثال کے طور پہ باپ نے کروا دیا, دونوں طرف سے باپ نے کروا دیا ان کا نکاح. باپ نے کروا دیا, دادا نے کروا دیا, کسی اور نے,
یہ خود کہے کہ اب یہ بلی مجھے منظور نہیں تھا. نہیں
اب اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. لڑکے کا تو معاملہ ہی الگ ہے, اس کے تو ہاتھ میں ہی نکاح کی گرا ہوتی ہے. لڑکی کے اختیار کی بعض صورتیں ہوتی ہیں اور بعض میں اس کو اجازت نہیں ہوتی, اور وہ بھی اختیار کی صورتیں دوسری ہوتی ہیں. تو بہرحال اول تو یہ مسئلہ پیش آیا ہو کسی کو تو وہ پھر ڈائریکٹ براہ راست دارالفتا میں آئے اور وہاں آ کے اپنی صورت حل بیان کرے تو اسے پھر بتا سکیں گے.
میں سمجھا تھا کہ بس وہ آپس میں ہم کریں گے, بچوں کا ہوتا ہے نا.
اس میں آپ رہنمائی اگر یہ فرما دیں, کیونکہ یہ تو بچے ہیں, لیکن کیونکہ یہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ بڑے کر دیتے اس طرح, تو مشورہ آپ کا کیا ہے کہ اس کو کس طرح مطلب لے کر چلنا چاہیے, کیونکہ یہ کئی جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے, کچھ اس طرح کے خاندان یا روایتیں ہوتی ہیں, مطلب اس میں ایسے رواج ہوتے ہیں کہ بچپن میں ہی طے کر لیتے ہیں کہ تیرا لڑکا میں اور یہ کروا دیتے ہوں. مشورہ کیا ہے آپ کا
اس میں؟ ایسا کہ شرعاً تو جائز ہے, لیکن حالات کے بھی لڑکے کی کیا نیچر بنے گی، لڑکی کی کیا نیچر بنے گی آگے چل کے، ایک بن گیا مذہبی فیلڈ میں، ایک ہو گیا کچھ زیادہ ہی ماڈرن، ایک غریب رہ گیا، ایک پارٹی بن گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا دونوں میں سے، کسی کو ایسی بیماری چیک چیک کیے وہ جس سے چہرہ وغیرہ خراب ہو گیا، اب وہ بعد میں مطلب مسائل ہی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ سودا بس وہ لاسٹ ٹائم پر وہ نا چٹ منگنی پٹ بیا والا ہو نا تو اس میں سہولت زیادہ ہوتی ہے. یہ مشورہ ہے کہ بچپن میں بھلے کتنی محبتیں آپس میں لیکن یہ پھر ساری زندگی رسم و رواج الگ نبھانے پڑتے ہوں گے. ہاں یہ بڑے بوڑھے کرتے ہیں سمجھتا ہوں تو وہ نانا نانی دادا دادی جو بھی ہیں ماں باپ یہ وہ اب مہربانی کر کے اپنی اولاد پر رحم کریں. کل یہ نہیں کہ آپ دنیا سے تو چلے جائیں گے، آپ پتہ نہیں ان کا سہرا دیکھ پائیں گے نہیں، یہ بےچارے بچے جو آگے تکلیف میں آ جائیں. تو نیچر دیکھ کر ایک دوسرے کی بات میں پوری انکوائری کے ساتھ نکاح وغیرہ کرنا چاہیے. یہ مشورے ہیں سارے جو انشاءاللہ آپ کی عقل بھی تسلیم کرتی ہوگی کہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا کچھ نہیں پتا، پڑھا لکھا بنے گا، ڈاکو بنے گا، آفیسر بنے گا، افسر بنے گا یا چور بنے گا، کچھ پتا ہی نہیں بڑا ہو کر کیا بنتا ہے. یہ بیٹی کو بچاؤ گے کیسے؟ بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی. یا بیٹی اگر رقاصہ بن گئی، ڈینسر بن گئی، خدا نہ خاصہ بنتی ہے نا، گلوکارہ بن کر یہ مولانا بن گیا، اب کیسے نبھے گی کیسے دونوں کی؟ عقل مندوں کے لیے تو میں نے بہت کچھ کہہ دیا کہ اس پہ خوب غور کر سکتے ہیں، باقی اب اللہ ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابو ہم آپ سے کچھ پوچھنا ہے.
لبیک.
اگر کوئی بھول کے کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور مزید یہ کہ اس میں جو نا ساری تفصیل موجود ہے.
اگر کوئی روزہ نہ رکھتا ہو تو اسے کس طرح سے؟
اس میں جو ہے وہ روزے کے فضائل بھی موجود ہیں اس کتاب میں فضائل رمضان میں، اور روزہ نہ رکھنے کی وعیدیں بھی موجود ہیں. جو روزہ نہیں رکھتا اسے جو وہ بتانا چاہیے.
اگر روزے میں الٹی ہو جائے تو روزہ توڑ جاتا ہے؟
نہیں، اگر روزے میں اگر خود بخود اگر الٹی آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ بھی اس میں تفصیل کے ساتھ موجود.
اگر روزے میں خون نکلا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
روزے میں جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے، کہیں سے بھی خون نکلے جسم میں سے، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے.
ابھی اس کتاب میں پڑھ رہے تھے، آپ کو کیا پڑھ رہے تھے؟
اب بیٹا میں اس میں پر دیکھ رہا تھا، وہ یہی احکام روزہ. جب روزہ فرض ہے تو اب اس کے مسائل جاننا بھی فرض ہے، اس کے مسائل کا علم ہونا بھی فرض ہے. امیر سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ جنہیں روزے کے مسائل نہیں معلوم آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ بہت پیارا مدنی خاکہ ہے، میں تو سمجھا ہے پرانا ہے، اب تو لگتا ہے کہ شاید آج کل میں یہ بنایا ہو، پچھلے سال تو نہیں دیکھا تھا یہ.
جی کل ہی بنائی.
ہاں ماشاء اللہ زبردست مسائل. بچے زیادہ اٹریک ہوں گے، ان کے ماں باپ بھی اٹریک ہوں گے، اور یہ بہت اچھی مطلب ترکیب بن گئی کہ دو چار مسئلے بھی بیان ہو گئے اس میں دلچسپ انداز میں، اور کتاب کی بھی تشہیر ہو گئی. اور ویسے مجھے آج عرض بھی کرنا تھا کہ پورے یعنی کہ شعبان میں فیضان رمضان پوری پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے کہ پڑھ لی جائے. تو اب جنہوں نے پڑھ لی ہوگی پڑھ لی ہوگی، بعضوں کا مطالعہ ماشاءاللہ پڑھ لی ہے، جنہوں کا مطالعہ جاری ہوگا تو جنہوں نے مطالعہ کر لیا اس شعبان میں یا ادھوری ہے اور پوری کرنے کی نیت ہے یا شروع ہی نہیں کی اور کر لیں گے اس کو پوری. تو یہ اپنی اپنی نیتیں, اصلاح اعمال کا جو شعبہ ہے ان کو بھیجیں, اپنے ذمہ دار کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں, ان تک اپروچ ہو سکتی ہے. تو اپنی نیتیں بھیجیں کہ میں پوری کر لوں گا. اب اب میں کہوں کہ رمضان کے اینڈ تک پوری کر لوں گا یہ نیت کریں, تو اس میں آپ کو بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ہوں گی جو پہلے جاننی مفید تھی وہ رہ جائیں گی. تاہم یہ کہ اگر پوری رمضان کے آخری دن تک بھی پوری کرنے کی نیت ہے فیضان رمضان, تو وہ بھی مطلب یعنی کہ اپنی نیتیں بھیج دیں, لیکن مفید اسی صورت میں زیادہ ہوگی کہ آپ چاند رات سے پہلے پہلے اس کو پوری کر لیں. کب بھی آپ کو مسائل درپیش آ سکتے ہیں. اور اگر کیونکہ رمضان شریف کے روزے جن پر فرض ہیں ان پر یہ بھی فرض ہے کہ اس کو ضروری مسائل معلوم ہوں, چاہے فیضان رمضان کے ذریعے معلوم ہو یا کسی اور ذرائع سے معلوم ہو, معلوم ہو. اور یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ فیضان رمضان میں ہر مسئلہ موجود, علماء کی محتاجی تو قدم قدم پر رہتی ہی ہے, علماء کو بھی ضرورت پوچھ لیا جائے. تاہم اس میں بہت سارے مسائل جمع ہیں فیضان رمضان میں, تو اس کا مطالعہ آج سے ہی کمر باندھیں, آپ آج سے ہی شروع کر دیں, یا تو اس کی اگر نہیں ہے تو خرید لیں مکتبۃ المدینہ سے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی اسٹڈی کر لیں, مطالعہ کر لیں. یہ اس کے پیج تو مجھے نہیں یاد, ورنہ یہ کہ آپ بتا دیتا کہ اتنے اتنے پیج اگر روز پڑھ لیں گے تو شاید اتنے دن میں پوری ہو جائے. تاہم یہ کہ روز کے بارہ بارہ پیج ہی آپ پڑھ لیں تب بھی کتنی کسی حد تک یہ آپ اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پوری پڑھنی ہے کہ آخر میں عید کے بھی مسائل ہیں, عید کی نماز کا طریقہ, عید الفطر اور اپنے صدقہ فطر کے مسائل بھی اس میں ہیں, اعتکاف اور اعتکاف کے مسائل, تراویح کے مسائل, افطار کے مسائل, سحری کے مسائل, اور کیا نہیں ہے اس میں. پھر رمضان شریف کے ایسے فضائل کے منہ میں پانی آ جائے کہ رمضان بس عجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان, ہے نا, اتنا جذبہ پڑھنے سے ملے گا, سننے سے ملتا ہے. تو اس طرح یہ کتاب آپ نے پڑھنی ہے, ہم کو کارکردگی دینی ہے, میری بھی دلجوئی کا سامان ہوگا. اور یا اللہ پاک جو رمضان کی آخری تاریخ تک یہ نیت کر لے کہ فیضان رمضان پوری کتاب پڑھ لوں گا, اس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی رمضان مدینہ ضرور دکھا دے, اور ان کو جیتے جی پیارے آقا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے. یہ پڑھنی ضرور ہے. دوسرے اس کے اور بھی نیتیں ہیں کہ ماہ رمضان اب کیا دیر رہے گی, آئندہ جو مدنی مذاکرہ ہفتے کا ہوگا نا وہ ہم زندہ رہ گئے تو انشاءاللہ ماہ رمضان میں پائیں گے. اگر جی گدگدی ہو رہی ہے, عجل یا رمضان یعنی جلدی آ رمضان. تو پورے ماہ رمضان میں 3 قرآن کریم ختم کرنے کی نیت. اچھا یہ ہوگی مطلب پہلی پوزیشن, 2 قرآن کریم پورے پڑھ لیں تو یہ دوسری پوزیشن, ورنہ یہ کہ کم از کم 1 بار قرآن کریم پورے رمضان شریف میں ختم کر لیں تو یہ تیسری پوزیشن. یہ ہماری مجلس جو ہے اصلاح اعمال جو ہماری اصلاح کرنا چاہتی ہے, تو انہوں نے یہ ہمیں مطلب یعنی کہ ترغیب کے لیے مجھے سمجھو بھجوایا ہے. تو یہ اللہ کرے کہ ہم کو سعادت مل جائے. 3 قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, بعض ماشاءاللہ پڑھنے والے. تو ایک جانتا ہوں اسلام بھائی اپنے ماحول کے ہیں, تو انہوں نے تو پچھلے رمضان میں 12 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا, اس سے پچھلے رمضان میں 15 مرتبہ کیا تھا. اب میں قصدن ان کا بتاتا نہیں, شہرت اور نسبت ایسی ہے کہ شاید بہت سارے پہچان جائیں, لیکن بیچارہ پھر کہیں پھول نہ جائے, ڈر لگتا ہے. ہے نا ریا میں نہ پڑ جائے، ابے جہاں میں نہ پڑ جائے، اس لیے ڈر لگتا ہے. اگر پھر بھی پیغام آئے گا کہ اعلان کر دو مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر میں اس کی کیفیت پر غور کر لوں گا کہ اعلان کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. نہیں یہ ایسا کام ہے نا کہ پھر لوگ پیچھے پڑ جائیں گے کہ یار ماشاء اللہ دعا کر رہا یہ کر رہا، تو وہ غریب پھر انہیں کے ہاتھ میں نہ آئے اور شیطان اس میں چھا جائے. اللہ اس کو اور برکتیں دے. اس بار کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا. تو بہرحال یہ کہ ایک تو یہ کرنا ہے، اور دوسرا روز کے 1200 درود شریف. دعوت اسلامی والے بڑا مصروف کر دیتے ہیں، جتنا مصروف کریں گے اتنا ہم مطلب غفلتوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، گناہوں بھری صحبتوں سے بچیں گے. ظاہر ہے برے دوستوں سے گپے مارتے ہوئے تو تلاوت کرنے سے رہے، درود شریف پڑھنے سے رہے، ادھر ادھر بھٹکنے سے، بازاروں کی رونقیں دیکھنے سے تو یہ سارے کام مشکل ہے نا. تو بس رمضان آیا کمانے کے لیے، کوئی نوٹ کماتا ہے، ہم نیکی کمائیں گے ان شاء اللہ. تو یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، نوٹ کمانے کا تو سیزن سارا ہی سال ہے. تو اس لیے نیکیاں کمائیں، خوب کمائیں اور رچ کے کمائیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہو سکے تو جس سے بن پڑے نیت کر لے کہ میں 3 بار قرآن کریم ختم کر لوں گا پورے رمضان میں. یہ نہیں کر سکتے تو یوں کر لیں کہ 2 بار کر لوں گا، یہ بھی نہیں کر سکتے تو 1 بار کر لوں گا، اور جو پڑھا ہوا نہیں یہ کیا کرے. مسئلہ تو ہے، تو میں ابھی سے سیکھنا شروع کر دوں گا. ظاہر ہے کہ وہ سیکھنا شروع کر دیں تو ضروری ہے نا. اب یار ادھر کی ڈگری، ادھر کا ڈگرا، کیا کیا ایف اے سے ایف اے اور کہاں کہاں نکل جاتے ہیں. اور ہم بولتے بہت پڑھا لکھا، وہ بھائی ہائی فائی، وہ بہت تعلیم یافتہ ہے. کیا تعلیم یافتہ ہے یار، دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ رہا جانتا. اگر اس سے بڑا کوئی جاہل ہو تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا. بڑا پڑھا لکھا ہے ابھی، آپ صحیح بولے غصہ کیسا آتا ہوگا. اور میں تو مسلمان سے بات کرتا ہوں نا، مسلمان کو اگر قرآن کی بات پر غصہ آتا ہے تو پھر ہو گیا. تو جو بہت پڑھا لکھا ہو، ہائی فائی مت، اس کی ڈگریاں ہو، تعلیم ادھر ملک ادھر ملک، جا جا کر خاک چھانی اس نے، سمجھے. اور اس کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یار اس کو میں کیسے پڑھا لکھا بولوں. ارے پڑھا لکھا تو وہ جو اللہ پاک کا پاک کلام پڑھ سکتا ہے اور درست پڑھ سکتا ہے. یوں تو پڑھنے والے تو ہزاروں ہیں، درست پڑھ سکتا ہے. میں کسی قاری کو دیکھتا ہوں نا، حافظ سے اتنا مجھے رشک نہیں آتا کہ پتہ نہیں صحیح پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اللہ بہتر جانے. یہ ہے قاری، مجھے اس پر رشک آتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو قرآن درست پڑھنا آتا ہے. حقیقت بولتا ہوں، میرے دل کے جذبات ہیں کہ جس کو درست قرآن پڑھنا آتا ہے. اور مشکل یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بھاری تعداد، میں کہوں لاکھوں مسلمانوں کو پڑھنا تو نہیں آتا. بچپن سے پڑھتے ہیں، یہ تو کسی قاری کے سامنے پڑھیں گے تو وہ بتائے گا کہ آپ صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں. نہیں پڑھنا آتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں پڑھنا آتا. اچھا جس کو آتا بھی ہے وہ جلدی کی وجہ سے حروف چبا جاتا ہے، صحیح نہیں پڑھتا. حافظوں کا تقریباً حال، سب کا نہیں، بھاری تعداد کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ حفظ ہوتا ہے لیکن صحیح پڑھ نہیں رہے ہوتے. تو یا میں آتا ہوں کر رہے ہوتے ہیں، حروف چبا رہے ہوتے ہیں، تراویح میں تو بالکل ریس لگی ہوتی ہے. یہ رسم تراویح نہیں، تراویح ہونی چاہیے جس میں صحیح قرآن کریم پڑھا جائے. تو یہ مطلب اس لیے قاری پر رشک آتا ہے، جبکہ ہو قاری ہو کہ قرآن اس کو صحیح پڑھنا آتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اس کے صدقے مجھے بے حساب بخش دے اور مجھے بھی قرآن صحیح پڑھنا آ جائے، دل کے جذبات کے ساتھ میں پڑھوں. قرآن اترا ہے حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ. تو حدیث پاک میں ترغیب ہے کہ قرآن حزن یعنی غم کے ساتھ اترا ہے، اس کو غم کے ساتھ پڑھو. اب یہ کہ سیریس ہو کر، ہو سکے تو اشک بار آنکھوں سے بندہ قرآن کی تلاوت کرے، یہ ریس نہ لگائے. اور یہ کہ جتانے کے لیے میں نے اتنا پڑھ لیا اتنا پڑھ لیا، ایک پڑھے، ایک رکوع پڑھے، ایک آیت پڑھے. اس سے بزرگانے دین ہوئے، ایک ایک آیت پر انہوں نے دم توڑے ہیں اللہ کے خوف سے. وہ اتنا غور و خوض، تو لیکن خیر غور و خوض کرنے کے لیے تو ذرا کہ تفسیر پر نظر ہو, اور بہت بڑا عالم, ہر عالم نہیں کر سکتا گورو خوش, یعنی کہ جس کی تفسیر پر نظر ہو, اس کی مطلب باریکیاں جانتا ہو, وہی اس پر غور و خوش کرے گا. ہر آدمی نہیں کر سکتا, کہ وہ ہو سکتا ہے کہ گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے غور کرنے نکلے تو. کم از کم ہم یہ کہ بھلے معنی بھی نہیں آتے, اتنا ہے کہ یہ ذہن بن جانے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. جیسے جس کی محبت, جس سے محبت ہو, آپ 15 سال ہو گئے, آپ کے والد صاحب دوسرے ملک کمانے گئے, کوئی پیغام آپ نے نہیں سنا, اور اچانک آپ کو ان کا صوتی پیغام آ جائے, مثلا نہیں کہ آڈیو میسج آ جائے, آپ کے سننے کا انداز کیا ہوگا, ہے نا؟ وہ آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی, رو پڑے میرے باپ کا, وہ 100 بار سنیں گے اس کو, بار بار اپنے باپ کے الفاظ کو. ایک میں نفسیاتی بات بتا رہا ہوں, یا کسی دوست کا لیٹر پڑھنا ہے تو کیسا سائٹ پہ جائیں گے, وہ بڑے وہ دوست بیسٹ فرینڈ پڑھیں گے. یہ دوست کے لیٹر کی تو مثال امام غزالی نے عطا فرمائی ہے, کہ اس طرح ایک اپنے دوست کا لیٹر تو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے اور بڑا توجہ کے ساتھ پڑھیں گے, اور اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اس کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ بے ترتیبی کے ساتھ, بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ کہ جب لیٹر کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ آپ کے دوست کا تحریری کلام ہے, ایک تحریری گفتگو ہے, تو یہ قرآن پاک تو یہ رب کا کلام ہے, اس میں کتنی توجہ ہونی چاہیے, اللہ نصیب کرے. تو یوں بہرحال اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کرے کہ ہم کرنے میں کامیاب ہوں, ہم کریں, کرنے والے بنے. تو 3 قرآن 2 قرآن 1 قرآن جو ختم کرنے کی نیت کرتا ہے, ختم تو بعد میں ہوگا, وہ ابھی سے نیتیں بھیج سکتے ہیں اپنے اصلاح اعمال کی جو مجلس ہے ان کو, اور اسی طرح 1200 درود شریف بھی ماہ رمضان میں روزانہ پڑھا کروں گا, یہ نیت بھی بھیج سکتے ہیں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. پھر ماہ رمضان میں, اور یہ اب سے لے کر آج سے سمجھو شروع, فیضان رمضان میں پورے مہینے میں اب سے لے کر میں ختم کر لوں گا, یہ نیت ہے میری. اب نیت دل کی ہو نا پکی, ثواب مل جائے گا نیت کا. ختم نہ بھی کر سکا تو نیت ویلڈ ہے اس کی, بلکہ نیت میں ورنہ نیت میں فتور ہو تو نہیں ملے گا ثواب. یا دیکھتے ہیں یار نیت تو کر رہے, ایسے نیت نہیں ہوتی. نیت فائنل ڈیسیزن جو ہو نا دل میں ابھار کہ یہ کرنا ہے مجھے, تو نیت ہوگی. یہ نیت اپنی آپ ضرور جمع کرائیں, تو اب انشاءاللہ ہم رمضانوں میں اس کا اعلان بھی ہوتا رہے گا. اب تو ہفتہ تو ملے گا نہیں مدنی مذاکرے کا کہ اتنی نیتیں آئیں, اتنی نیتیں آئیں. تو اس طرح انشاءاللہ الکریم یہ کہ لوگوں کو ترغیب ملتی رہے گی. یہ فیضان رمضان آپ کے رمضان کو بہت انشاءاللہ وہ ایک نکھار آ جائے گا پڑھیں گے تو. الوداع رمضان بھی ہے, جمعۃ الوداع بھی ہے اس میں, اور کیا نہیں ہے اس میں. 27 رمضان, لیلۃ القدر کے تعلق سے بھی اس میں فضائل اور بہت کچھ ہے, خزانہ ہے خزانہ. یعنی سمجھو کہ اس کتاب میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. ابھی انشاءاللہ امیدیں بتا دیں گے کہ ہدیہ اس کی کاسٹ قیمت.
فیضان رمضان کتاب, جی فیضان رمضان کتاب جو ہے یہ 462 پیجز ہیں, 462, اور یہ 660 روپے کی ہے. یہ
462 پیجز,
جی جی
462,
جی جی,
اور کاسٹ
660 اس کی پرائس 660
دونوں بولنا چاہیے تو دونوں, مطلب یا اردو سمجھتے ہیں یا انگلش سمجھتے ہیں, یا دونوں تو عام طور پہ مطلب نہیں سب نہیں سمجھتے, جی جی بڑی جی بوڑھیاں بڑے بوڑھے ان کو انگلش میں اتنی ابھی پلے نہیں پڑتا ہوگا. بہرحال یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے, اس کو پڑھیے گا پھر آپ بتائیے گا اس میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے اس میں. انشاءاللہ القریب میٹھا مدینہ ہو جائے گا, سینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یا اللہ پاک جو کوئی قرآن کریم پڑھنے, 1200 درود شریف پڑھنے, فیضان رمضان پڑھنے وغیرہ کی جو نیتیں بیان کی گئی ہیں, نیتیں کرتا ہو, یا اللہ پاک اس کے ایمان پر استقامت کی مہر لگا دے، اور جب اس کا آخری وقت آئے تیرے حبیب کا جلوہ سامنے ہو، محبوب کلمہ پڑھائیں اور اس کا دم محبوب کے جلووں میں نکلے.
اللہم آمین.
ان سب کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو جائیں. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
عبادت میری عادت میں درودوں میں تلاوت میں، عبادت میری عادت میں درودوں میں تلاوت میں، الہی
محمد بن کعب رحمت اللہ علیہ جو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہوگا، جس کی عادت ہوگی تلاوت کی، اس کی عقل سلامت رہے گی چاہے اس کی عمر 100 سال ہو جائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کرتا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے یعنی گولڈ کے خزانے سے بہتر ہے، اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود چیزوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو عاشق قرآن بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت کرتا رہا نا اس کو دعا کا بھی موقع نہ ملے، تو وہ جتنی بھی دعائیں کرنا چاہتا تھا اللہ پاک کی رحمت سے جو چاہے گا اس کے حق میں بہتر ہوتا رہے گا، دعائیں قبول ہوتی رہیں گی. اوراد و وظائف ہو نکل، قرآن کو اگر وظیفہ بنا لے پڑھتا ہی رہے پڑھتا رہے کہاں کا کہاں نکل جائے گا. بعض ہوتے ہیں اس سے کہ وہ چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ غالباً وہ نیند میں بھی ان کا پھر وہ ایسا بھی منزل آتی ہے کہ نیند میں بھی وہ تلاوت، ہاں واقعات کہ وہ نیند میں بھی پھر تلاوت جاری. اللہ ان کا صدقہ نصیب کر دیا. حضرت عمر دوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام قصائی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ ایک اندھیرے گھر میں موجود ہیں لیکن کہیں سے روشنی بھی آ رہی ہے. امام قصائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کوئی عمل کام نہیں آیا، یہ جو روشنی دیکھ رہے ہو یہ قرآن کی روشنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان
ماشاءاللہ. حسن رضا نے دکھایا کہ یہ بچہ کھڑا ہوا ہے لے کے، تو انہوں نے ماشاءاللہ اسکرین پہ دکھا دیا. اب اس دن کے بچے کے ابو کو پورے مہینے اعتکاف تو کر ہی لینا چاہیے خوشی کے مارے. انہوں نے ناظرہ ختم کیا اور میرے ماں باپ وغیرہ سب کو اس سال ثواب کیا ہے یہ لکھا ہو اس طرح کا. ماشاء اللہ بہت مبارک ہو آپ کو بھی، آپ کے امی ابو کو بھی اور سب کو. ابو کی جلدی خوشخبری آ جا رہے پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے نہیں، اب انفرادی کوشش کریں ابو پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، سائل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ. شیخ پوچھنا یہ تھا کہ حج تو بقرعید یعنی ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے، پھر یہ رمضان کی آمد اور حاجیوں کے سفینے کا ذکر کچھ سمجھ نہیں آیا، پلیز شیخ بتائیے شیر کا مطلب کیا ہے؟
ایک عشق رسول کا جام کٹ کٹا لوگے نا سب سمجھ میں آ جائے گا. رمضان شریف جب تشریف لاتا ہے بلکہ اس سے پہلے ہمارے یہاں ذکر مدینہ شروع ہو جاتا ہے حاجیوں کے لیے اور پیسے اور جمع اور فارم اور یہ سب، تو یوں سمجھو گے رمضان شریف میں ہمارے یاد مدینہ بہت ہوتی ہے کہ اب اور قریب آ گیا رمضان کا مہینہ. تو پہلے اسٹیمر جاتی تھی تو سفینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، تو پہلے تو سفر ہوتا تھا سفینے سے نہیں اسٹیمر، کشتی تو چھوٹی ہوتی ہے تو یوں بحری جہاز بھی بولتے اس کو، تو اس سے شپ سے سفر ہوتا تھا اور آٹھ دن ون سائڈ کراچی سے تقریباً، اور آنے جانے کے 15 دن کم و بیش 2 ہفتے، اور پھر یہ کہ ایسوں کو میرا خیال 60 دن یا اتنے شاید کل ملتے بھی تھے. میں نے بھی سفینے میں ایک بار سعادت پائی تھی، تو یہ جلدی چل پڑتے تھے غالباً. تو یوں یہ کہ ایک مطلب اشارہ ہے کہ اب بالکل آنے حاجیوں کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ سمجھو گے سفینہ وہ کنارے پہ لگ گیا ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں کل قیامت، کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ یہ کل ابھی تک تو آئی ہی نہیں ہے، روز بولتے ہیں کل، یعنی قیامت قریب ہے. دنیا جو ہے نا یہ آخرت پہ مقابلے میں اتنی سی ہے، یہ اتنی سی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ قیامت قریب ہے، موت قریب ہے نا، تو یہ قریب، حالانکہ 100 سال کا بوڑھا بھی کہہ رہا ہے کہ قریب ہے موت، ایک دن کے بچے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے موت قریب ہے. تو حج کا سفینہ تو واقعی قریب ہے، یہ آیا ابھی حج کا سیزن. تو شوال ذی قعدہ ذی الحج کہ 10 دن، یہ تو ویسے اشہور حج کہلاتے ہیں. شوال کا مہینہ جو رمضان شریف کے فوراً بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، یہ تو ہے حج کا مہینہ. صلو علی
الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یوں ہے وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ آپ کو کیا معلوم کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہے.
آئے نا قرآن کریم میں قریب، اور اللہ کا کلام قدیم ہے. یہ کہ عربی میں جو قرآن نازل ہوا اس کو بھی کتنی صدیاں بیت گئی، وہ قریب ہے. یہ آیت مبارکہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بہت دھکے کھا لیے دنیا کی، اب تو تمنا یہ ہے کہ بس آقا بلا لے اور اپنے قدموں میں رکھ لے، اپنی چوکھٹ پہ ہمیں بس اب ایمان اور عافیت والی موت آ جائے. گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا.
مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی. جس دن سرکار کی گلی میں.
امیر اہل سنت عبدالحبیب بھائی کا یہ رقت انگیز کلپ دیکھ کر آپ کی جو کیفیت بنی، ہم اپنی اس طرح کی کیفیت کیسے بنا سکتے ہیں؟
اللہ اللہ کیا کیفیت بنی، میں نارمل تو ہوں. اللہ کیفیت نصیب کر دے، آپ کو بھی نصیب کرے، آپ کے ساتھ کے مجھے بھی نصیب کرے. کہ ہے نا وہ کسی شاعر نے کہا ہے، کوئی روتا ہے تو بھراتی آنکھیں میری، میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آیا ہے. کاش کیفیت بنے، مدینے کا عشق بڑھے اور سچ مچ مدینے کی حاضری سے ہم مشرف ہو جائیں. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میرا سینہ مدینہ تو بنا دو،
میں فرم
رسالہ یاد رمضان کی آپ نے شروع میں ترغیب دلائی، الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے 26 اور 30 رسالے بھی خریدنے اور تقسیم کرنے کی نیتیں بھی پیش کی ہیں.
کپڑوں پر یا بدن پر خون وغیرہ لگا ہو انسان کا یا کسی جانور وغیرہ کا، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی. تو کیا جب ہم جانور ذبح کر رہے ہیں یا کسائی کا کام کر رہے ہیں یا مرغی کا کاروبار کر رہے ہیں، اس دوران ہمارے کپڑوں پر خون لگ جاتا ہے، تو کیا کاروبار کی صورت میں ہم نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر دیجیے.
اگر اتنا خون، جیسے تھوڑا معمولی خون لگ گیا تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ مرغی یا بکرے کاٹتے ہیں تو عام طور پہ دھار اڑتی ہے کپڑوں پر خون کی، تو وہ تو زیادہ ہی خون ہوتا ہے عام طور پہ. تو اگر زیادہ لگ گیا، جتنا شریعت نے ایک مقرر کیا کہ اتنے میں نہیں ہوگی، اتنے میں مکروہ تحریمی ہوگی، اور اتنے میں پھر بھی تھوڑا بھی لگ گیا تو اس کو پاک کر کے دوبارہ پڑھنا سنت رہے گا نماز. تو یوں بالکل بھی ناپاکی نہیں لگنی چاہیے. یہ بہتا خون جو گوشت کے اندر خون ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، زبا کے وقت جیسے نکل آیا جتنا نکلتا جا رہا ہے تو یہ ناپاک ہے. کپڑے تو بدلنے ہوں گے، بدن پہ اگر یہ خون لگا ہے بدن بھی دھونا ہوگا، اس کے لیے الگ. ہمارے یہاں قربانی کھالے اس ٹائم پہ جمع کرتے ہیں تو بہت پرانا دیا ہوا مشورہ کہ ایک شاپر میں پاک کپڑے بھی رکھا کریں، جب بھی نماز کا ٹائم آیا تو مناسب جگہ پر جا کے تبدیل کریں کپڑے، خون والے جو بھی ہیں آلود وہ کپڑے، وہ دو شاپریں رکھنی چاہیے اس الگ شاپر اس کی، یہ نہیں کہ بھی اسی پہ خون وغیرہ لگ جائے پھر اپنے پاک کپڑے اتار کے ڈال دو اور پھر بڑا دبا کہاں سے آیا. تو یہ کہ وہ شاپر الگ ہو یہ شاپر الگ ہو، تو یوں انشاءاللہ یہ کہ ترکیب بنے گی. اور آپ بھی بنا سکتے ہیں، جو بھی نمازی گوشت فروش ہوں گے تو وہ اس طرح کر لیتے ہوں گے اپنے، یہ نہیں کہ اب مجبوری ہے خون والے کپڑے نماز پڑھ لیے تو یہ خطرناک ہے ایسا کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں روزے رکھے جائیں گے؟
نماز روزے یہ دنیا میں ہمیں ادا کرنے، اور جس پر اللہ پاک کا انعام ہوگا تو وہ لذت کے لیے قبر میں نمازوں کی اجازتیں ملی ہیں. انبیاء کرام کو بھی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں قبر میں، اور بزرگوں سے بھی بعضوں کو ثابت ہے کہ کبھی کبھی وہ نماز پڑھتے، یہ واقعات ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ لذتوں کے حصول کے لیے. روزے نہیں ہیں جنت میں انبیاء کرام کے، تو وہ حدیث پاک ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام حیات ہیں زندہ ہیں اور اپنے بھی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک اور سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مدینے میں رمضان المبارک میں مدینے جاتے ہیں، تو عمرے کے لیے جو سفر کریں تو ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ پہلے مکہ جانا چاہیے یا پہلے مدینہ جانا چاہیے.
بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 1222. حج اگر فرض ہے تو حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو. ہاں اگر مدینہ طیبہ راستے میں ہو تو بغیر زیارت حج کو جانا سخت محرومی ہو، قساوت قلبی یعنی دل کی سختی ہے، اور اس حاضری کو قبول حج و سعادت دینی و دنیاوی کے لیے ذریعہ وسیلہ قرار دے، اور حج نفل ہو تو اختیار ہے کہ پہلے حج سے پاک صاف ہو کر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو، یا سرکار میں نے بارگاہ میں پہلے حاضری دے کر حج کی مقبولیت و نورانیت کے لیے وسیلہ کرے. غرض جو پہلے اختیار کرے اسے اختیار ہے، مگر نیت خیر درکار ہے، اچھی نیت ہو. انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى. اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہ جو اس نے نیت کی. تو یعنی فرض حج ہے تو حج کر کے مدینہ شریف حاضر ہو، مگر اس سارا راستہ اختیار کیا، بائی روڈ بھی تو لوگ آتے ہیں نا حج کے لیے، تو اب راستے میں مدینہ شریف آیا. اب یہ کہ حج کے لیے نکل گیا رکا نہیں ہے, سلام کے لیے رکا نہیں, تو یہ محرومی ہے اور دل کی سختی کی نشانی ہے. اس لیے اب تو حاضری دے, سلام عرض کرے, حاضری دے نہ انشاءاللہ یہ قبولیت میں مزید یعنی کہ وہ قریب کرے گا. اور نفل حج ہے تو اس میں پہلے حج سے پاک صاف ہو کر محبوب کے دربار میں حاضر ہو, یہ اختیار ہے. یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہلے حاضری دے کر حج کی قبولیت, مقبولیت اور نورانیت کے لیے وسیلہ کریں اس کو, حاضری کو, کہ اور حج میں نورانیت ملے, روحانیت ملے, مقبولیت حاصل ہو. تو یہ دونوں اختیار ہیں. حج فرض میں بہتر وہی ہے کہ پہلے حج کرے جبکہ وہ راستے میں مدینہ نہ آتا ہو. جیسے باہر گئے تو راستے میں مدینہ میں اترنا نہیں ہوتا, جدہ شریف کی فلائٹ ہے جدہ, اور بعض لوگ ایک ڈائریکٹ مدینہ کی فلائٹ لیتے, تو اب تو مدینہ شریف کی حاضری کے لیے ہی وہ جا رہے ہیں. حج کی فلائٹیں بھی اس طرح ہمارے ہاں جو ہوتی ہیں یہ دونوں طرح کی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیزن ایسا آتا ہو کہ مدینہ شریف کی فلائٹیں بند ہو جاتی ہوں گی, کہ وہ حج بالکل حج کے دن آ جاتے ہوں گے, تو وہ پھر وہ جدہ شریف کی فلائٹ ہوتی ہوگی, کہ جدہ شریف سے مکہ مکرمہ قریب ہے. اور عمرہ شریف کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. تو اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں بھی اختیار ہوتی ہے نا, کہ پہلے مدینہ شریف کی حاضری دے یا پہلے عمرہ شریف کی سعادت پائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
انور اتاری ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف کیوں ہوتا ہے اور یہ کب سے ہے؟
ہے تو پہلے سے, عرصے سے. احترام, قبروں پر بھی جو مزاروں پر غلاف چادر ڈالی جاتی ہے نا, یہ ایک صاحب قبر کی عزت احترام. عوام کی قبروں پر کوئی چادر نہیں چڑھاتا, اولیاء کرام کے مزار پر لوگ چڑھاتے ہیں, تو احترام ہی ہے. تو اس طرح کعبہ شریف کا ایک اپنا احترام ہے تعظیم کے لیے اور احترام کے لیے, اور اس طرح کی چیزوں سے دیکھنے والے کے دلوں میں ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے. تو یوں کعبہ شریف کا غلاف اور کوئی لوجک اس کی ہے تو مجھے پتا نہیں ہے نا. ایک حکمت یہی ہے نا کہ وہ تعظیم کے لیے اس کی.
شہروز بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا جنت میں اولاد یہ والدین کے ساتھ ہوگی؟
اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو بچے بھی ساتھ ہی ہوں گے.
تو قرآن کی آیت ہے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء, یعنی وہ بچے کہ وہ لوگ کہ ان کی ذریت نے یعنی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, تو ہم ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے. یعنی جو نیچے والا ہوگا اس کو اوپر لے جائیں گے, اوپر والے کو نیچے لے کر نہیں آئیں گے.
الحمدللہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی تیاریاں ہیں اور ہمارے ذمہ داران بھی سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں. آئیے مدن چل کے ناظرین نیکی کی دعوت پر مشتمل ایک آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں.
خدا کی ہے عنایت, ماہ رمضان آنے والا ہے, مولا کی رحمت, ماہ رمضان آنے والا ہے, مولا کی رحمت, ماہ رمضان آنے والا ہے, آنے والا ہے رمضان, آنے والا ہے, ماہ رمضان, ماہ غفران, ماہ سبحان, ماہ رحمان.
آج الحمدللہ ہمارے درمیان جو ہے اسلام آباد سے بھی تاجران جو ہیں وہ بھی آئے ہیں, پورے دن کے لیے آئے ہیں اور آج مدی مذاکرے میں بھی شامل ہیں.
انشاءاللہ سب کو ویلکم, خوش آمدید. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات,
السبع, السبعي
السبعي
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبعي
السبعي
رب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبعي
السبعي
رب العرش العظيم
رب العرش العظيم صلوا
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك
سبحانك اللهم وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم. ما شاء
الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمدللہ ہر ہفتے رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بھی بیان ہوتی ہے, اور آج ہم نے شروع سے ہی رسالہ جو پڑھنا ہے اس ہفتے میں اور یا سننا ہے بلکہ خرید کر بانٹنے بھی ہیں, تو اس رسالے کے حوالے سے ہم نے اس کی تفصیل بھی سنی ہے کہ 45 روپیز میں یہ رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے, اور روزانہ جو ہے وہ اس کی برکتیں ہم پا سکتے ہیں, کیونکہ مختلف تحریریں جو پچھلے سال میں امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا تھا وہ اس میں موجود ہیں. اس کی کارکردگی لاسٹ رسالے کی کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار.
حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, غصہ ہر برائی کی چابی یعنی کی ہے.
اللہ پاک ہمیں غصے سے بچا.
اللہم آمین. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ یاد رمضان پڑھ یا سن لے اور کم از کم ایک رسالہ خرید کر کسی کو تحفے میں دے, اسے ماہ رمضان کا حقیقی قدردان بنا اور اس کا رمضان المبارک کے صدقے خاتمہ بالخیر فرما کر اسے بے حساب مغفرت سے نواز دے.
اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد.
یاد رمضان اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے امیر اہل سنت کے بے شمار مدنی پھول. اردو زبان میں 30 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 45 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, بنگلہ, سندھی, پشتو, رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں بھی فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے, یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ امیر اہل سنت کا عمرہ ماں مدینہ پاک کی حاضری, جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے, آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ امیر اہل سنت کا عمرہ ماں مدینہ پاک کی حاضری 2022, پاکستان اسلامی بھائی, 14,93,621, 14,93,621, पाकिस्तान इस्लामी बहने 9,44,876, 9,44,876, ओवरसीज इस्लामी भाई 36,275, 36,275, ओवरसीज इस्लामी बहने 1,32,259, 1,32,259, मजमुई मुताला कारकर्दगी 26,07,031, 26,07,031। 11 मार्च 2023 को मदनी मुजाकरे में नादरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर एक, हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को शाहबाज का लकब किसकी तरफ से मिला? जवाब, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से। सवाल नंबर दो, हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का नाम बताइए। जवाब, हजरत मौलाना सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। सवाल नंबर तीन, मुर्गी के पंजे खाना कैसा? जवाब, हलाल है। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम, रब नवाज जामशोरो बिनते नौमान अत्तारिया जजीरा कीमाड़ी कराची, मोहम्मद अजहर जमाल अत्तारी बिन ताज मोहम्मद मुल्तान शरीफ बिनते अब्दुल कादिर अत्तारिया जामपुर, मोहम्मद अरबाब अत्तारी इस्लामाबाद बिनते अली अत्तारिया मेलसी, अकरम अत्तारी सहराए थर। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी लकी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते नौमान अत्तारिया जजीरा कीमाड़ी कराची, इनको तोहफे में एक साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको एक साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड महनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशा अल्लाहुल करीम।
मदन चैनल के नाजरीन और आलमी मदी मरकज फैजान मदीना के हाजरीन, आप भी इस मुकाबले में शामिल हो सकते हैं। आज के मदनी सवालात जो है वो नोट किए जाए और इंशाल्लाह बुध को चूंकि 30 शाबान होगी, हो सकता है चांद रात भी हो जाए, तो आने वाली बुध को मदनी मुजाकरे में इंशाअल्लाह करीम हम इसके जवाबात जो है वो अनाउंस करेंगे। सवाल नंबर वन, उन बुजुर्ग का नाम बताइए जिनको ख्वाब में देखा गया तो उन्होंने फरमाया कि हमें कुरान पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई अमल काम नहीं आया। सवाल नंबर टू, जो फर्ज हज करने जाए और रास्ते में मदीना शरीफ ना आए तो वो हज करने से पहले मदीने मुनव्वरा हाजिरी दे या बाद में। सवाल नंबर थ्री, क्या जन्नत में मुसलमानों की औलाद उनके साथ होगी? ये सवालात हैं जिनके जवाब आपने देने हैं और ये एसएमएस के लिए नंबर नोट करें 03-4112-55554। इस पर एसएमएस के जरिए आप जो है बुध को ईशा की अजान तक आप ये सवाल के जवाब हमें भेज सकते हैं।
मालूमाती खजाना है ये, आफियत का ठिकाना है ये, आ जाए सब सीख ले दीन को, नेकी की राह पे लाना है ये, नेकी की राह पे लाना रहिए।
मदनी मुसाकरा, मदनी मुसाकरा
रहिए,
मदनी मुसाकरा,
मदनी मुसाकरा
रहिए,
देखते रहिए।